السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خامدی کے ساتھ اور میں ہوں ندا سمیر۔ مسلم دنیا اس وقت جس انتشار کا شکار ہے، صورتحال ہم سب کے سامنے، ہمارا اپنا ملک پاکستان ہو، یمن ہو، عراق ہو، سیریا ہو، لیبیا ہو، اور جس جس طرح یہ ایک ایک کر کے مسلمان ممالک میں پھیلتی جا رہی ہے، یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے وٹنس کر رہے ہیں۔ انتہا پسندانہ فکر کے حامل افراد اب تک بے شمار لوگوں کو قتل کر چکے ہیں، وہ فخریہ اس کا اعلان کرتے ہیں، انہیں اپنے کیے پر کوئی ندامت نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، آن حضور کی سیرت کی روشنی میں، صحابہ کرام کے جو انہوں نے جس طرح اسٹیبلش کی حکومت، اس کی روشنی میں وہ اپنے اقدامات کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ ان کے موقف کی بنیاد کیا ہے اور اس میں بنیادی غلطی کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور چونکہ موضوع بہت طویل ہے، اس پر ڈیٹیل میں ڈسکشن ہونا چاہیے، تو اس میں ہمیں ایک سیریز ترتیب دے رہے ہیں کہ جو ہم لیول بائی لیول جن کو ہم ڈسکشن میں شامل کرتے جائیں گے آنے والے پروگرام میں، اور اس مسئلے کی تفصیلات، اس کی جزیات پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے بہت محترم جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب، کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔
غامدی صاحب، آپ نے انٹروڈکشن تو پروگرام کا سنا، لیکن میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ہم اس پر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے، کیونکہ لوگ جس طرح ہم لیجسلیٹر سے کہتے ہیں نا کہ آپ جو لاز بنا رہے ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، عوام کا مسئلہ تو روٹی، کپڑا، مکان، بجلی ہے، تو اسی طرح مذہبی ڈسکورس پر، اس ڈسکشن پہ بھی کہتے ہیں کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو کچھ نہیں کریں، ہمارے بیسک مسائل تو یہ ہیں۔
یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ زندگی اور موت کا مسئلہ جب کوئی چیز بن جاتی ہے تو پھر روٹی، کپڑا اور مکان بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ انتہا پسندانہ فکر نے کتنے بڑے پیمانے پر فساد برپا کیا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ 60-70 ہزار کے قریب لوگ اس میں مارے گئے ہیں۔ یہ عورتیں تھیں، یہ بچے تھے، یہ بوڑھے تھے، یہ ہر طبقہ فکر کے لوگ،
اور یہ سلسلہ چل رہا ہے،
اور یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ فکر ختم ہو گیا ہے، یہ سوچنے کا انداز ختم ہو گیا ہے، اب یہ پورے عالم اسلام میں پھیل رہا ہے۔ پورے عالم اسلام میں ایسی تحریکیں اٹھ رہی ہیں جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کو اپنا اقتدار قائم کرنا ہے، اس اقتدار کے لیے وہ کچھ دلائل دیتے ہیں، اور جو لوگ ان کے اقتدار کی اس جدوجہد کے راستے میں مزاحم ہوتے ہیں وہ ان کو مار دینا بالکل جائز سمجھتے ہیں، بلکہ فکری اختلاف پر بھی لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں مختلف مسالک کے لوگ بستے ہیں، کوئی ایک ہی نقطہ نظر کے لوگ تو نہیں ہیں، چنانچہ ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ فتوے دیے جاتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، اور بالعموم آپ یہ دیکھتی ہیں کہ بہت سے نوجوان جن کا ذہن اب کچا ہوتا ہے، ان کو لوگ اپنے نقطہ نظر کا قائل کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بندوق یا بم پکڑاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو سب سے بڑی چیز جو دیتے ہیں وہ ایک فکر ہے، جس کے نتیجے کے طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار بھی ہم سے راضی ہوگا، ہمارے لیے جنت کے دروازے بھی کھلیں گے۔ تو اس لحاظ سے بہت بڑی ایک تحریک ان کے اندر ہوتی ہے جس کو سامنے رکھ کر وہ اقدامات کرتے ہیں۔
سو یہاں پہ انٹرپٹ کریں، آپ بھی اپنی نوجوانی کے زمانے میں اس قسم کی فکر سے گزر چکے ہیں؟
یقیناً، میں بھی، دیکھیے بات یہ ہے کہ جب انسان شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اگر وہ ایک نظریاتی وجود رکھتا ہے، میں ہمیشہ لوگوں کو توجہ دلایا کرتا ہوں کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ پیدا اس طرح سے کرتا ہے کہ اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو کوئی 60-70 فیصد کے قریب لوگ کنزرویٹوز ہوتے ہیں۔ آپ کسی ملک کا جائزہ لے لیجئے، یہ جو مغرب میں پارٹیوں کے نام رکھے گئے، یہ انسانوں کی ایک تقسیم پر رکھے گئے ہیں۔ کنزرویٹوز کون ہے؟ یعنی ایک روایت چل رہی ہے، پہلے سے ایک نقطہ نظر چلا آ رہا ہے، ایک قدامت پرستانہ سا مزاج ہوتا ہے، روایت کے تحت لوگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ 60-70 فیصد لوگ آپ کے ملک میں بھی ایسے ہی، ہر جگہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ 25-30 فیصد لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو عام طور پر زنجیروں کو توڑ پھینکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذرا لبرل مزاج رکھتے ہوتے ہیں، ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ زنجیریں ٹوٹیں، یہ روایات کا کیا طلسم ہے جو ہمارے گرد و پیش پیدا کر دیا گیا ہے، ہم اس سے نکل کر آزاد زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ اور بہت کم 5-6 فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن کو کوئی چیز نظریے میں پہلے موٹیویٹ کرتی ہے، جو یہاں سے نہیں دیکھتے کہ کیا چل رہا ہے، یہاں سے بھی نہیں دیکھتے کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ تو نظریاتی لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے، ہوتے بہت کم تعداد میں ہیں، وہ اس طرح کی تحریکوں سے ضرور متاثر ہوتے ہیں، تعداد ان کی بہت کم ہوتی ہے۔ میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ 2-4 فیصد لوگ جو ہمارے گرد و پیش ہیں، ان کو ساتھ لے کر ہم پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیں گے، اور اس کے لیے اگر 10-20 ہزار 10-20 لاکھ لوگ مارنے بھی پڑ جاتے ہیں تو اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے۔ یہ خاص فکر ہے، یعنی آپ ایک ہدف اپنا ایک ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹارگٹ یا اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو کچھ بھی کر گزریں وہ جائز ہوگا. اب اس کے پیچھے اگر مذہب بھی آ گیا اور مذہب نے آ کر یہ کہہ دیا کہ یہ تو اس کا تقاضا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے, تو پھر اس طرح کے نظریاتی فکر کو بڑی طاقت حاصل ہو جاتی ہے. یہ چیز ہے جس سے میں بھی متاثر ہوا ایک زمانے میں, اور بھی بہت سے نوجوان متاثر ہوتے ہیں. میں چونکہ ان کے درد کو بھی سمجھتا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ کیسے اپنے اندر ایک موٹیویشن محسوس کرتے ہیں, اس وجہ سے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, دور دراز کے علاقوں میں لڑکیاں, لڑکے اور عام طور پر نوجوان عمر میں باقاعدہ عمرے کا ویزا لیتے ہیں, یعنی بہت سے پروگرام بناتے ہیں کہ ہم جا کے نکاح کرنا چاہتے ہیں کسی جگہ مقدس جگہ کے اوپر, اور پھر وہ میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں. ان کے پیچھے تحریک کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ ایک عالمی خلافت قائم ہو جائے, دنیا میں مسلمانوں کا ایک نظم قائم ہو جائے, ہماری جو گم شدہ عظمت ہے وہ دوبارہ ہمیں حاصل ہو جائے. تو یہ ایک رومانس ہے جس کے اندر انسان اپنا سب کچھ فراموش کر بیٹھتا ہے. اس لیے یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے, یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, اس لیے کہ اس میں انسانی جانے جا رہی ہیں.
بالکل.
اور اس کے نتیجے میں مسلمان ملکوں میں ایک خلفشار پیدا ہو رہا ہے.
یہ آپ خلفشار کی بات کریں کہ اس وجہ سے ہو رہا ہے, ایک دانشور طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں اس کے ڈسکشن سے انتشار پیدا ہو رہا ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈسکشن آپ نہ کریں تو پھر کیا لوگ مرنا بند ہو جائیں گے؟ پھر طالبان ہتھیار رکھ دیں گے, القاعدہ اپنی تنظیم ختم کر دے گی, پھر مختلف جگہ پر جو لوگ بغاوتیں کر رہے ہیں وہ اپنا نقطہ نظر بدل لیں گے. یہ تو اپنے آپ کو جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ شتر مرغ کی طرح آپ ریت میں اپنا منہ چھپا لیں, یہ وہ طریقہ ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہوگا, ہمیں اپنے نوجوانوں کو بتانا ہوگا کہ صحیح بات کیا ہے. اس لیے کہ جس طریقے سے انتہا پسندانہ نقطۂ نظر رکھنے والی تنظیمیں اور افراد اپنا پیغام پیش کر رہے ہیں, تو اس کے مقابل میں اگر کوئی نیریٹو آپ کا نہیں ہے, دو ہی شکلیں ہوگی نا, یا ان کی بات ٹھیک ہے تو پھر مجھے اور آپ کو بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے, اور اگر ان کی بات غلط ہے تو ہمیں بتانا چاہیے دلائل کے ساتھ کہ کیا غلطی ہے. اس کے نتیجے میں اگر ہم 10-20 لوگوں کی زندگی بچانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں اس کو بڑی کامیابی سمجھتا ہوں.
صحیح. غامدی صاحب, ایک رائے یہ بھی ہے کہ مذہبی بیانیاں پیش کرنا کسی ایک عالم دین کا کام نہیں ہے, کہ ادارے کا کام ہے. جیسے کہ ہمارے ملک میں بھی اسلامی نظریاتی کاؤنسل پائی جاتی ہے, تو جیسے قوم کے اجتماعی ضمیر کے ادارے کی توثیق حاصل ہو جس کے خلاف عمل جرم قرار پائے, جس سے علمی اختلاف ہو سکے مگر اس کے خلاف عمل جرم قرار پائے.
یہ بات یہ ہے کہ یہ حیثیت تو سنی اسلام میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. اگر آپ اسلام کی جو اس وقت تقسیم ہے اس کو سامنے رکھیں تو ایک نقطہ نظر وہ ہے جس کو ہم سنی اسلام کہتے ہیں, دوسرا وہ ہے جس کو شیعہ اسلام کہتے ہیں. تو شیعہ مسلمانوں کے اندر تو ایک نظم موجود ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں مجتہد کا ایک ادارہ ہے, ان کے یہاں ایک آیت اللہ کی بھی حیثیت ہے, ان کے یہاں علماء کو ایک مقام دیا گیا ہے, دور حاضر میں ان کے یہاں ولایت فقیہ کا ایک تصور پیش کر دیا گیا ہے. لیکن سنی اسلام میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, وہاں لوگ ہیں, علماء کی حیثیت بھی اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے دوسرے علوم کے ماہرین ہوتے ہیں, کوئی سائنس کا ماہر ہے, کوئی طب کا ماہر ہے, ایسے ہی دینی علوم کے ماہرین ہیں. تو ایسا کون سا ادارہ ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کا میں خود رکن رہا ہوں ایک زمانے میں, اسلامی نظریاتی کونسل کوئی نمائندہ ادارہ نہیں ہے, صدر مملکت اس کے لیے افراد کا انتخاب کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسلمان امت لوگوں کا انتخاب کرتی ہے یا پاکستانی قوم لوگوں کا انتخاب کرتی ہے, اور اس میں بالعموم سیاسی مسائل پیش نظر ہوتے ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو چلیے اسی ادارے میں آپ کچھ نواز سکتے ہیں. تو جس ادارے کی یہ حیثیت ہو, یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو بڑا اتحاد یا بڑا اتفاق پیدا کر سکیں. علماء کے جو مختلف ادارے ہیں وہ اپنا اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں, اور ان کی زیادہ تعداد اس بیانیے کی تائید کر رہی ہے جس کی بنیاد پر یہ قتل و غارت کا بازار گرم ہوا ہے. تو اس میں کون آئے گا سامنے؟ اس میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ عام مسلمانوں کے ذہن کو تعمیر کیا جائے, اس کو درست کیا جائے, اسے ریفارم کیا جائے. میں نے اس کے لیے جدوجہد کی ہے کہ لوگوں کو کم سے کم ایک فکر دیا جائے, وہ سوچے اس کے اوپر اور پھر ان کے اندر ایک کنسنسس پیدا ہو. ہمارے ہاں اس کے علاوہ کوئی ادارہ موجود نہیں.
بالکل. اچھا, علمی اعتبار سے ریاست کے بارے میں دین کی انتہا پسندانہ فکر کی بنیاد کیا ہے؟
ریاست سے متعلق دیکھیے, سب سے بڑی چیز جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے اور اس کے لیے اٹھا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ دور حاضر میں بعض مفکرین نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اسلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ایک عالمی سطح کی ریاست قائم کرے. یعنی اسلام دوسرے لفظوں میں ہے ہی ایک ریاست کا نام. سیاست اور ریاست یہ لازم و ملزوم ہے, اور اسلام میں اگر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں, پورا کا پورا داخل ہونا چاہتے ہیں, تو آپ کو سب سے بڑھ کر جس چیز کو اپنا ٹارگٹ یا ہدف بنانا چاہیے وہ ایک اسلامی ریاست ہے جس کو آپ نے قائم کرنا ہے. اور یہ اسلامی ریاست اگر قائم ہو جاتی ہے تو اسی سے آپ حقیقت میں اپنے اسلام کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں. اس کے بغیر میں اور آپ ادھورے مسلمان ہیں, ہماری اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تصور ہے جو دیا جاتا ہے عام طور
پر. صاحب ہے بھی تو نا قرآن میں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, تو اس سے کیا مراد ہے؟
اسلام میں پورے سے پورے داخل ہو جاؤ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ریاست قائم ضرور کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جو حکم آپ کو دیا ہے, خواہ وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہے خواہ وہ اجتماعی زندگی سے متعلق ہے, آپ اس پر عمل پیرا ہوں. یعنی اسلام کو آپ ٹکڑوں میں نہ بانٹیں.
تو اسلامی ریاست بھی تو قائم کی تھی نا حضور پاک نے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی, یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے. ایک ہے قائم کرنا اور ایک ہے قائم ہونا. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ میرے یا آپ کے پاس اقتدار آ جائے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے, یہ اسلام کا موضوع ہے. یہ کہ مجھے اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی ہے, اسلام کا موضوع نہیں ہے. اقتدار, ریاست, نظم, یہ انسان کا عرج ہے. اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اس کے اندر قدرت نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ دوسری صنف کی طرف کشش محسوس کرتا ہے, پھر وہ اپنا ایک گھر بسانا چاہتا ہے. اسی طریقے سے انسان کو چونکہ یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, اس اختیار کو غلط بھی استعمال کیا جاتا ہے صحیح بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں وہ بعض اوقات فساد پیدا کر دیتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں. تو انسان نے ہمیشہ یہ سوچا کہ وہ ایک ریاست کا نظم قائم کر کے رہے. تو یہ کہ مجھے اپنے لیے ایک شریک زندگی کا انتخاب کرنا ہے, یہ کہ میرے اندر جنس کا عرج پایا جاتا ہے, یہ کہ مجھے اپنی روٹی کمانی ہے, یہ کہ مجھے اپنی معاش کے لیے جدوجہد کرنی ہے, یا ہم کو ایک قومی حیثیت سے ریاست بنانی ہے, اس کے لیے مذہب کو کوئی حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مذہب کیا کرے گا؟ مذہب یہ کرے گا کہ جب آپ ان میں سے کوئی کام کر لیں گے تو وہ آئے گا اور وہ آپ سے آ کر یہ کہے گا کہ اب آپ کو ان سب معاملات میں میری تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہے. وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ منڈی میں جا کے بیٹھیں, بازار میں کاروبار کریں, آپ فلاں پیشہ اپنائیں اور فلاں پیشہ نہ اپنائیں. جب آپ وہ پیشہ اپنا لیں تو وہ آپ سے کہے گا آپ کو انصاف کرنا ہے, آپ کو پورا تولنا ہے, آپ کو کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرنی. اسی طرح مذہب یہاں سے بات شروع نہیں کرے گا کہ آپ کو ایک ریاست قائم کرنی ہے. وہ یہ کہے گا اچھا آپ نے ریاست قائم کر لی ہے, آپ اس ریاست کا نظم چلا رہے ہیں, تو پھر آپ کو ان ان چیزوں کا پابند رہنا چاہیے. اسی وجہ سے دیکھیے قرآن مجید میں جو آیت شروع ہوتی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے, یعنی جس میں ہماری اجتماعی زندگی کے بارے میں احکام دے. الذین ام مکنہم فی الارض, وہ لوگ کہ جن کو ہم زمین میں اقتدار دے دیں. یعنی وہ بات ہی یہاں شروع ہوتی ہے کہ اگر کسی قوم کو اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کیا تقاضے کرتے ہیں. تو مذہب کا اپروچ یہ ہے, یہ ایک غلط اپروچ لوگوں کو دے دیا گیا ہے کہ مذہب اس وقت تک اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی ریاست نہ قائم ہو جائے. ریاستیں دنیا میں اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں قائم ہیں.
ہم بات کریں گے کہ بنیادی غلطی کہاں ہو رہی ہے. آپ نے بھی ذکر کیا کہ نوجوانی میں ایک رومانس قائم ہو جاتا ہے, اور اگر آپ کو اس میں یہ احساس ہو جائے کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے بلکہ اللہ آپ سے یہی چاہتا ہے, تو میرے خاص سے رومانس دو آتشا ہو جاتا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت نوجوان نسل دھستی جا رہی ہے. میں آپ کے سامنے کچھ آیات اور احادیث پیش کرنا چاہتی ہوں جن سے لگتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کی حکومت, اسلامی حکومت قائم کر دی جائے. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو صحیح رہنمائی اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو تمام دین پر غالب کر دے, اگرچہ شرک کرنے والوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. امپورٹنٹ آیت ہے. ساتھ میں ایک اور جگہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہی دینے والے بنو اور رسول تم پر گواہی دینے والے بنے. سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین کو قائم رکھو. سورہ توبہ میں ہیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں, بھلائی کی نصیحت کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور ساتھ میں حدیث نبوی ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی منکر کو دیکھے تو چاہے اسے طاقت سے بدل دے, اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے اسے برا کہے, اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے اسے برا کہے. یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اتنی ساری بھاری باتوں کے ساتھ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سب نہیں چاہتے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہوتے ہیں؟
یہی بات یہ ہے کہ قرآن مجید ایک پوری کتاب ہے, یہ کم و بیش 650 صفحے کی کتاب ہے. اگر آپ عام طریقے پہ اسے شائع کرتے ہیں تو کم و بیش اتنی 114 کے قریب اس کی صورتیں ہیں. ان میں سے چند آیات کو اگر آپ نکال لیں اور یہ نہ دیکھیں کہ وہ کس سیاق میں آئی ہیں, کس کانٹیکسٹ میں آئی ہیں, کیا بات کہی گئی ہے, اسی طرح سے اگر کسی روایت کو آپ دیکھیں اور یہ جاننے کی کوشش نہ کریں کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے تو اس سے تو بہت فساد پیدا ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ اس وقت پاکستان کے آئین کو بھی اس طریقے سے پکڑ لیں اور اس میں سے چند جملے نکال لیں تو وہ بڑا مسئلہ پیدا کر دیں گے. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ان سب باتوں کو سمجھ لیا جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم ہے, اس اسکیم کو پہلے جاننا چاہیے کہ وہ اس نے دنیا میں کیا اختیار کی ہے. اس کے کچھ اجزاء ہیں قرآن مجید میں, وہ سب کے سب زیر بحث آئے ہیں. اس کے دو پہلو میرے نزدیک سب سے بڑھ کر غلط فہمی کا باعث بنتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں, یہ امتحان کی دنیا ہے, مجھے بھی اسی لیے بھیجا ہے, آپ کو بھی اسی لیے بھیجا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے اپنی جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کر رہا ہوں. اس وجہ سے یہاں ایک آزمائش یا امتحان کا ایک پورا کا پورا نظم برپا کر دیا گیا ہے. اس امتحان میں اللہ نے ہماری ہدایت کا اہتمام بھی کیا ہے. یہ ہدایت کا اہتمام سب سے پہلے ہماری فطرت کے ذریعے سے کیا گیا ہے. یعنی جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضروری علم اس کو دے کے بھیجتے ہیں. وہی ضروری علم ہے جس کا ظہور پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے, بڑی عمر کو پہنچتا ہے, شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. نبیوں میں سے بعض کو اس نے رسولوں کے منصب پر فائز کیا. ان رسولوں کے بارے میں اللہ کا ایک قانون ہے, اللہ کی ایک اسکیم ہے. وہ اسکیم کیا ہے؟ وہ اسکیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف کوئی رسول بھیج دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ رسول حق کو اس قوم پر پوری طرح واضح کر دے گا, یعنی کوئی کسی قسم کا ابہام باقی نہیں رہے گا. دیکھیے میں گفتگو کر رہا ہوں, کوئی عالم گفتگو کر رہا ہے, کوئی آدمی آپ تک پیغام پہنچا رہا ہے, ہزار سوالات باقی رہ جائیں گے. اللہ کا رسول جب آتا ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے پردہ ایک حد تک اٹھ جاتا ہے, حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے. حقیقت کے بالکل واضح ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر وہ جو قیامت میں ایک جزا و سزا برپا ہونی ہے وہ دنیا میں کرتے ہیں. چنانچہ آپ قرآن کو اگر پڑھیں بالکل سادہ طریقے پر تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہر قوم کے ساتھ ایسے ہی کیا اللہ تعالیٰ نے. آپ دیکھیے قرآن بیان کرتا ہے نوح کی قوم کے ساتھ یہی معاملہ ہوا, آد کے ساتھ یہی ہوا, سمود کے ساتھ یہی ہوا, لوط کی قوم کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا, جب اس قوم نے رسول کا انکار کر دیا تو پھر ہم نے اس کے لیے چھوٹے پیمانے پر ایک قیامت اس دنیا میں برپا کر دی.
قیامت صغرا,
منکرین کو اس کو قیامت صغرا اسی لیے کہا کہ قیامت صغرا میں ہوا کیا, وہ لوگ جو منکرین تھے ان کو دنیا میں سزا دے دی گئی اور جو لوگ ماننے والے تھے ان کو اللہ نے نجات دی, ان کو برتری عطا فرمائی, ان کو غلبہ عطا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا ہے. تو یہ جو آیات آپ نے پڑھی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ میری یا آپ کی طرح جائیں اور جا کر کوئی سائل کی درخواست پیش کریں, لوگ مانے تو مانے, نہ مانے تو واپس آ جائیں. نہیں, اللہ کا رسول اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ وہ اپنی قوم پر اللہ کی حجت پوری کر دے اور اس کے بعد قوم کو جزا بھی یہاں ملے اور سزا بھی یہاں ملے. جزا کیا ملنی تھی؟ کہ ماننے والوں کو دنیا کا اقتدار دے دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا صحابہ اکرام کے ساتھ. سزا کیا ملنی تھی؟ وہ لوگ کے جو مشرکین تھے ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس زمین سے مٹا دیے جائیں گے, ایسے ہی جیسے قوم عاد کے لوگ مٹا دیے گئے, سمود کے لوگ مٹا دیے گئے, قوم لوط مٹا دی گئی, بالکل اسی طرح جیسے نوح علیہ السلام کی قوم مٹا دی گئی. تو اللہ کے رسولوں کے بارے میں یہ جو خصوصی قانون ہے اس کی آیتیں بعض لوگ نکالتے ہیں اور نکال کر ان کو اپنے ساتھ متعلق کر لیتے ہیں.
خان جی صاحب, آپ نے کہا کہ رسالت سے خاص ہیں, قرآن پاک اللہ تعالیٰ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے, ہر دور کے لوگوں کے لیے کتاب ہے, اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ میں نے کھلا کھلا بیان کیا ہوا ہے, تو پھر اتنی مبہم کیوں ہیں یہ باتیں, اتنی کنفیوژن کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟
یہ بات اتنی کھلی بیان ہوئی ہوئی ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو اس کا اصل مضمون یہی ہے. ہمارے ہاں لوگ قرآن مجید کو اس طرح نہیں پڑھتے. قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ یہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ جس آدمی کو کوئی چیز اس میں سے معلوم کرنی تو وہ فال کی طرح کھولتا ہے اور آیت نکال کے دیکھ لیتا ہے. وہ کبھی قرآن مجید کو بطور ایک کتاب کے اپنے مطالعے کی کتاب نہیں بناتا. ہمارے ہاں عام رجحان کیا ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے سارے, اسی لیے کہا ہمارے ہاں بچوں کو قرآن مجید ہم پڑھاتے ہیں ناظرہ قرآن, اور شروع سے ان کا ذہن یہ بنا دیتے ہیں کہ قرآن مجید ثواب حاصل کرنے کی چیز ہے. غور کرنا, پڑھنا, جاننا قرآن مجید کیا بات کہاں کہہ رہا ہے, یہ ہمارے ہاں تربیت ہی نہیں ہوتی. جہاں تک ہمارے علماء کا تعلق ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ پرانے علماء نے جو دین کو سمجھ لیا ہے بس وہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے, قرآن مجید پر وہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو غلط فہمی کا باعث بن گیا ہے وہ اللہ کے رسول کے بارے میں جو اللہ کا خاص قانون ہے اس کی آیتیں لوگ نکال کے وہ اپنے ساتھ متعلق کر لیتے ہیں. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہی کیا تھا نا، آپ نے کہا تھا میں خدا کا نبی ہوں، میں یا آپ اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے اٹھیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم بھی خدا نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، تو یہ ایک بڑا جرم ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، رسول کی حیثیت سے ان کے بارے میں یہ قانون تھا کہ ان کے منکرین کو دنیا میں سزا دی جائے گی، ان کے ماننے والوں کو دنیا میں جزا دی جائے گی۔ اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے یہ رسول اس لیے بھیجا ہے کہ یہ منکرین کو یہاں سزا دے گا اور اس کے ماننے والوں کو اللہ غلبہ عطا فرمائے گا۔
ایسا کیوں ہے غامدی صاحب، ایسے کہ دنیا میں ہی ان کو سزا ملے گی جبکہ قیامت واقعی میں برپا ہونی ہے اور جنت اور دوزخ بھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص نظام کیوں بنایا، اس کی کیا لاجک ہے؟
قیامت کے بارے میں دلیل کے طور پر دیکھیے، میں آپ کو کہتا ہوں قیامت آنے والی ہے، اس کے دلائل دوں گا نا، وہ علمی عقلی دلائل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا تم نہیں مانتے تو لاؤ میں چھوٹے پیمانے پر یہ قیامت یہاں دکھا دیتا ہوں۔ تو اصل میں قیامت دکھائی جاتی ہے، ایک سائنسدان کیا کرتا
ہوتا ہے باقی نسلوں کے لیے،
باقیوں کے لیے یہ گویا ایک دلیل بن جاتی ہے، ایک روشنی ان کو مل جاتی ہے، ایک شہادت ان کو قائم ہو جاتی ہے کہ اسی طرح قیامت برپا ہوگی۔ مثال کے طور پر سائنسدانوں نے کہا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، یا انہوں نے یہ کہا کہ زمین اس طرح نہیں ہے جیسے آپ کو نظر آتی ہے، یہ گول ہے، یہ کہا نا انہوں نے، نظر تو نہیں آتا ایسے، تو انہوں نے اس کے بہت سے شواہد پیش کیے۔ جب پھر ان شواہد کو پیش کرنے کے بعد بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ انسان نے بات نہیں سمجھی، تو وہ پھر آپ کو لیبارٹری میں لے جاتے ہیں اور پھر جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا تجربہ کر کے دکھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں۔ یعنی جب بڑے بڑے ماہرین کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں تو اس نظریے کو آخری درجے کی حیثیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جس وقت کہ وہ معمل میں یا لیبارٹری میں اس کا تجربہ کر کے دکھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تصور پیش کیا، قیامت کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو بتاؤ، قیامت کو ہماری اصل منزل قرار دیا، جنت اور دوزخ کا تصور پیش کیا۔ انسان نے جب اس کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ایک لیبارٹری میں وہ تجربہ کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ کے رسول یہ کام کرنے کے لیے آتے
ہیں۔ حامد صاحب، یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ بنیادی غلطیاں کہاں، اور یہ رسالت سے خاص جو آیات ہیں یا احادیث ہیں ان کو عام لوگوں پر اور آج کی زندگی پر اپلائی کیا جا رہا ہے۔ ایک بات بریک پر جا رہے ہیں، لیکن ایک بات اور کلیئر کر دیں کہ احادیث اور قرآن کے حوالے سے بھی ایک کنفیوژن دور کر دیں کہ کیا احادیث قرآن کی تشریح کرتی ہیں یا ان کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتاب لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں، کتاب بالکل واضح ہے، عربی مبین میں ہے۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہر بات کو کھول کے بیان کر رہا ہے، اس کے باوجود کوئی سوال کر سکتا ہے، اس کے باوجود کوئی الجھن پیش آ سکتی ہے، کیونکہ سارے ذہن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے، کوئی تلقین کرتے ہوئے، کوئی نصیحت کرتے ہوئے قرآن مجید کے کسی پہلو کو واضح کر دیتے ہیں۔ یہی چیزیں ہیں کہ جو حدیثوں میں لوگوں نے جمع کر دی ہیں۔ تو حدیثوں کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اسے قرآن کی روشنی میں سمجھیں۔ جیسے کہ یہ جو حدیثیں آپ نے بیان کی ہیں، آپ واپس آ جائیے تو اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے اس میں بھی کیا غلطی ہوئی ہے۔ بات بڑی سادہ، بہت عمدہ، بہت اچھی ہوتی ہے جو حدیثوں میں بیان ہوتی ہے، لوگ بعض اوقات اس بات کے پیچھے ایک چیز موجود ہوتی ہے جس کو لحاظ کیے بغیر اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، اس سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔
صورتحال میں کہی گئی ہے،
اس سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔
حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ جناب حضور پاک نے کہا کہ کسی منکر کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔
ابھی دیکھیں نا، یہ بات کہی گئی ہے، پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجیے۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری مذہبی لحاظ سے بھی ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی ہے، کہ اگر ہم بھلائی کی کوئی بات جانتے ہیں تو ہم دوسروں تک اسے پہنچائیں، اس کی تلقین کریں، اس کی نصیحت کریں۔ دنیا کا نظم اسی پہ چل رہا ہے۔ اگر ہم کوئی برائی کی چیز دیکھیں، کسی کی حق تلفی ہوتی دیکھیں، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی دیکھیں، تو اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ تو ایک عام بات ہوئی، لیکن ہم میں سے ہر ایک کا ایک دائرہ اختیار ہے۔ مثال کے طور پر میں گھر کا سربراہ ہوں تو میرا بھی ایک دائرہ اختیار ہے، کسی نے کوئی ادارہ قائم کیا ہے تو اس کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے، اسی طرح ریاست کا ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ بات دائرہ اختیار سے متعلق فرمائی ہے کہ ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں، کیونکہ وہاں تو اس کے پاس قوت ہوتی ہے، اس کے پاس قانونی اختیار ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر کسی برائی کو دیکھے تو اس کو وہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ یعنی میں اپنے گھر میں برائی نہ ہونے دوں، کوئی شخص کسی ادارے کا سربراہ ہے تو وہاں وہ کسی کی حق تلفی نہ ہونے دے، کوئی زیادتی نہ ہونے دے، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی مول نہ لینے دے، کسی کو خلاف عدل کوئی کام نہ کرنے دے۔ یہ ذمہ داری دائرہ اختیار میں ہے۔ دائرہ اختیار میں یہ ذمہ داری کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار بن جاتا ہے۔ دیکھیے، میں جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں، گھر بناتا ہوں، باپ کی حیثیت اختیار کرتا ہوں، تو ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ چیز ہے جس کو روایت میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بالکل کامن سینس کی چیز ہے۔
کیوں اگر اختیار اختیار میں ہی آپ کی بات ہے تو ہاتھ سے روکنا ضروری ہے نا، پھر آگے رسول اللہ کیوں کہتے ہیں کہ اسے زبان سے برا کہو ورنہ دل سے برا کہو، اگر آپ کے اختیار میں ہے تو ضروری ہے کہ پھر تو آپ روکیں۔
لیکن اختیار کے باوجود ہمت نہیں ہوتی، حوصلہ نہیں ہوتا، لوگوں کی رد عمل کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے حکمران ہیں، ان کے پاس اختیار موجود ہوتا ہے، اختیار کے باوجود بہت سی چیزوں کے بارے میں چشم پوشی کرتے ہیں، بہت سی چیزوں میں زبانی تلقین فرماتے رہتے ہیں، لیکن وہ قوت کو استعمال نہیں کر پاتے۔ تو اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ دائرہ اختیار میں آدمی کو چاہیے تو یہ کہ وہ عزم اور ہمت سے کام لے اور برائی کو روکے۔ اگر وہ برائی کو دائرہ اختیار میں نہیں روکے گا تو اسی لیے تو بتایا کہ دوسرے درجے میں چلا جائے گا، یعنی اگر اختیار تھا ہی نہیں تو پھر تو دوسرے درجے میں نہیں جا سکتا۔ مثال سے سمجھیے اس بات کو، میں اگر معذور ہو گیا ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، اور میں بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھتا ہوں، تو میں دوسرے درجے میں تو نہیں جاؤں گا نا، اگر میرے پاس قوت ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیوں دوسرے درجے میں کہا؟ آپ پوری حدیث کو دیکھیے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم دوسرے درجے پر جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر زبان سے برا کہو گے، اور اگر تم صرف دل میں کسی چیز کو برا سمجھو گے تو پھر اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو ہی وہیں سکتا ہے جہاں اختیار تھا، پھر میں نے ہمت نہیں کی۔ تو اس لیے یہ تو بڑی ضروری بات ہے کہ محلے میں، خاندان میں، گرد و پیش کے ماحول میں، دفتر میں، جہاں کہیں بھی ہم ہیں، کوئی خرابی ہے تو ہم اس میں لوگوں کو بھلائی کی بات بتائیں اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ اصل مسئلہ ہاتھ سے روکنے کا، یعنی ہاتھ سے روکنے کی نوبت وہاں آئے گی جہاں آپ کو اختیار موجود ہے۔ اگر آپ اختیار کے بغیر ہاتھ سے روکیں گے یا میں روکوں گا تو اس سے فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیے کتنی اچھی بات کہی گئی، قرآن مجید نے ایک عام تلقین کی کہ تم میں سے ہر شخص جو مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرے اور برائی سے لوگوں کو روکے۔ یہ روکنا ہے زبان سے، نصیحت سے، دلیل سے، لوگوں کو توجہ دلا کے، محبت سے، ان کو یہ بتا کے کہ یہ غلط بات ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ روکنے کا معاملہ میں کروں، آپ کریں، کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا۔ مجھے قوت سے کہاں روک دینا ہے، ہاتھ سے کہاں روک دینا ہے؟ وہ وہاں جہاں میرا اختیار موجود ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بعض مذہبی تنظیموں نے ایک زمانے میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ تعلیمی اداروں میں اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر موسیقی کی مجلس ہوگی تو ہم وہاں پر اپنے جتھے لے کے جائیں گے اور اس کو روک دیں گے جا کے۔ ایسا ہوا، اس سے فساد پیدا ہوا۔ یعنی اگر وہ یہ کرتے، بارہا میں نے اس زمانے میں لوگوں کہا کہ اگر تم لوگ یہ کرتے کہ جو لوگ تمہارے خیال میں کوئی برا کام کر رہے تھے تم ان سے ملتے، ان کو جا کر نصیحت کرتے، ان کو جا کے دین کی تعلیم دیتے، ان کو ایجوکیٹ کرتے، کوئی فساد پیدا نہ ہوتا۔ تو جہاں آپ کا اختیار موجود ہے وہاں آپ کو ہاتھ سے روکنا ہے، جہاں آپ کا اختیار موجود نہیں ہے وہاں آپ کو نصیحت کرنی ہے۔ یہ ہے سادہ اصول۔ اس اصول کو اللہ کے پیغمبر نے بھی واضح کر دیا، قرآن مجید نے بھی واضح کر دیا۔
یہی اختیار ہے جس کے لیے بار بار نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست قائم ہو۔ پاکستان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو دیکھیں گامدی صاحب تو اسلامی جمہوریہ نام بھی ہے، مساجد بھی ہر محلے میں آپ کو ملیں گی، مساجد بھری ہوئی بھی ہیں ماشاءاللہ سے، قوانین اگر آپ دیکھیں تو حدود کے قوانین موجود ہیں، قصاص دیت کے قوانین اور بہت سارے اسلامک لاز پاکستان میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ ہم اسلامی ڈگر پہ نہیں ہے، زکات بھی لوگوں سے لی جاتی ہے، بینکوں سے کٹ جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کے ملک میں حکومت، اسلامی ریاست جو قائم کرنے کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اس میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اب کیا وہ مجھ سے بزور کہا جائے کہ میں برقع پہنوں؟ ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟
جو لوگ یہ بات کہتے ہیں اصل میں ان کا نقطہ نظر یہی ہے۔ دیکھیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کا نظم لوگوں سے پورے دین پر عمل کرائے،
جو مسجد میں نہ آئے اس کی پھر
جو مسجد میں نہ آئے اس کی تادیب کی جائے۔ اگر ان کے خیال کے مطابق عورتوں کو برقع پہننا چاہیے تو یہ برقع بزور ان سے پہنوایا جائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جو مذہبی بنیاد پر ریاستیں قائم ہوئی ہیں ان میں ایسا کیا جاتا ہے، یعنی یہ تک فیصلہ ریاست کرتی ہے کہ عورتیں گاڑی چلا سکتی ہیں یا نہیں چلا سکتی، وہ حج پر آنے کے لیے، عمرے پر آنے کے لیے محرم کو ساتھ لے کے آئیں گی یا اس کے بغیر آئیں گی، یہ فیصلے کرتی ہیں نا۔ تو عام طور پر ہمارے مذہبی لوگوں کا تصور یہی ہے کہ ایک ایسی حکومت قائم ہونی چاہیے جو حکومت بزور لوگوں سے دین پر عمل کرائے، یہ ہے تصور۔ اس تصور میں بنیادی غلطی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی حکومت کو نہیں دیا۔ دیکھیے بات یہ، اللہ حکم دیتا ہے، وہ میرا حکمران ہے، میرا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کو میں نے اپنے معبود کی حیثیت سے مانا ہے، وہ میرا خالق ہے۔ جب میں اس کو مان لیتا ہوں تو میں اس کے حکم پر عمل کرتا ہوں، خلاف ورزی بھی ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کچھ حکموں پر عمل کرتا ہے، कुछ पर अमल करने के मामले में गफलत में मुबतला हो जाता है। ये सब मामलात होते हैं ना, तो अल्लाह ताला के साथ इंसानों का एक मामला है। यानी मजहब क्या है? मजहब असल में अल्लाह की बादशाही को तस्लीम करना है, ना कि इंसानों की बादशाही को तस्लीम करना है। तो ये गलती हो रही है लोगों से कि वो ये ख्याल करते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत को ये इख्तियार दिया गया है कि वो लोगों से दीन पर अमल कराए, ऐसा नहीं है।
लेकिन मैं कहीं पढ़ रही थी कल ही कि हजरत उमर ये चेक रखा करते थे कि कौन मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है या नहीं आता।
देखिए बात यह है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो एक तरह से बाप की हैसियत रखते थे, और बाप की हैसियत से बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी तरफ इंसान तवज्जो दिलाता है। असल सवाल यह है कि कानून की ताकत आप कहाँ इस्तेमाल करें। ये आपके इलम में होगा कि हमारे पुराने देहात में बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते थे, वो गली में जाते हुए थप्पड़ मार देते थे बाजू का बच्चों को, कोई बुरा नहीं मानता था। आज आप देखिए, तो इस वजह से एक कबायली माशरे के अंदर जब एक हुक्मरान है तो वो सिर्फ हुक्मरान नहीं होता, वो एक बाप एक बुजुर्ग की हैसियत से भी बहुत से मामलात कर रहा होता है। ये बात कि अल्लाह ताला ने किसी हुकूमत को या किसी माशरे के हुक्मरान को यह हक दिया है कि वो आपसे दीन पर अमल कराए, ये हक दिया है, इसके लिए कुरान की कोई आयत पेश करनी चाहिए ना, इसके लिए कोई हदीस बतानी चाहिए, यह हक अल्लाह ताला ने नहीं दिया। अल्लाह ताला ने रियासत और हुकूमत के मामले को कोई हक देने की बजाय ये हक अपने ही पास रखा है, हम उसके सामने जवाब दें। यानी हमें अपने परवरदिगार को जवाब देना है कि हमने उसकी हिदायत पर कहाँ तक अमल किया, उसके नतीजे में हमारे लिए जजा भी है, उसके नतीजे में हमारे लिए सजा भी है। हुकूमत और रियासत का एक दायरा है, वो दायरा क्या है? वो ये देखेगी कि किसी की हक तलफी तो आप नहीं कर रहे, वो ये देखेगी किसी की जान माल आबरू के खिलाफ ज्यादती तो नहीं कर रहे। ये दो जगह हैं जहाँ हुकूमत आपके पास आएगी और वो आपको आके रोकेगी। यानी एक वो मामला था जो मेरे और मेरे रब के दरमियान में है। मिसाल के तौर पर यह कि आपको बुरका पर पहनना है, या आपको चादर लेनी है, या आपको कोई और लिबास पहनना है, इस मामले में अगर अल्लाह ने कोई हिदायत दी है तो आप जवाब दे है उसके सामने, और आपको अल्लाह ही के सामने जवाब दे रहना है। इसमें किसी हुकूमत किसी माशरे का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी की हक तलफी कर दी, अगर आपने किसी की जान माल आबरू के खिलाफ ज्यादती कर दी, मैं मिसालें देता हूँ, आपने कम तोला, आपने किसी का गबन कर लिया, किसी का माल हथिया लिया, किसी के घर में चोरी कर ली, बदकारी का इर्तकाब कर डाला, ये वो चीज़ें हैं मैं करूं या आप करें जिनके लिए हुकूमत को हक है कि वो मुदाखलत भी करें, मुझे रोके भी, और अगर मैं किसी जुर्म का इर्तकाब करूं तो मुझे सजा भी दे। ये हक दुनिया भर में माना जाता है, लेकिन मेरी इनफरादी और शख्सी जिंदगी के बारे में अल्लाह के दीन में जो अहकाम दिए गए उनके लिए मैं जवाब दे हूं। मुझे अल्लाह ताला के हुजूर में जाना है और जवाब देना है। यहां मुझे भी अगर तलकीन करनी है तो अपने आप को करनी है, आपको भी तलकीन करनी है तो तलकीन ही करनी है, और अगर हुकूमत को भी करनी है तो तलकीन ही करनी है। तलकीन और नसीहत ये तो हर आदमी का हक है कि वो करे, उलमा का भी हक है, हुकूमत का भी हक है, उसके लिए बाकायदा हमारे मजहब में एक इदारा बनाया गया है। आप ये देखिए मस्जिद जो है जुमे का दिन उसके लिए खास किया गया है, हुक्मरानों से कहा गया है कि वो आए मिंबर पर खड़े हों, लोगों को अल्लाह ताला के अहकाम की याद दहानी कराएं। लेकिन वो चीज़ें क्या हैं जिनमें कानून की ताकत इस्तेमाल करनी है? वो चीज़ें हैं कि जिनमें किसी की हक तलफी होगी या किसी की जान माल आबरू के खिलाफ ज्यादती होगी।
अच्छा गांधी साहब, क्लोजिंग का टाइम आ गया, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि मुसलमानों के मुल्क में हुकूमत कैसे कायम हो? हम देखते हैं कि तीन तरह की हुकूमतें नजर आती हैं हमें, बादशाहत है या डिक्टेटरशिप है या जमहूरी निज़ाम हमें मुसलमान मुल्कों में नजर आता है। पहले दो निज़ाम तो लोग फिर भी कुछ ना कुछ करके कबूल कर लेते हैं, जमहूरियत को खास तौर पर रद्द किया जाता है इसे काफिराना और मगरबी निज़ाम कहकर।
देखिए बात यह है कि इसको दो पहलुओं से देखना चाहिए। एक इसका वो पहलू है जिसका ताल्लुक फितरी इल्म से है। अगर दुनिया के अंदर कोई हुकूमत कायम होती है, दुनिया भर में कहीं भी कायम होती है, तो हुक्मरान के तकरर के लिए कोई दलील चाहिए ना, कहाँ से आएगा? दो ही शक्लें हो सकती हैं, या इंसान का खालिक उसे मुकरर कर देगा और या लोग मुकरर करेंगे। तो इस वजह से जमहूरियत के सिवा तो कोई चारा ही नहीं, यानी रस्ते ही दो हैं। इसके आगे बढ़िए आप, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के बारे में कुरान मजीद में खुद ये फरमा दिया कि अम्र हम शूरा बैनहुम, मुसलमानों का निज़ाम उनकी राय पर कायम होगा, उनके मशवरे पर कायम होगा। ना यहाँ कोई डिक्टेटरशिप हो सकती है, ना कोई बादशाहत हो सकती है, ना कोई पापाइयत हो सकती है, ना किसी खास तबके को कोई इख्तदार हासिल है। ये तो उसूल खुद अल्लाह ताला ने बयान कर दिया कि अमरहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों का निज़ाम उनकी अपनी राय उनके अपने मशवरे से कायम होना है, उसी की बुनियाद पर कायम रहना है।
बहुत बहुत शुक्रिया गांधी साहब आज की गुफ्तगू का। आपने गांधी साहब की गुफ्तगू सुनी, आज हमने इंतहा पसंदाना मजहबी फिक्र और इसके काउंटर नैरेटिव के हवाले से आज बुनियादी जो आर्ग्यूमेंट है उस पर हमने आज बात की है। आने वाले प्रोग्राम हम कानून रसालत के हवाले से, खिलाफत के हवाले से, स्टेट के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।